और अगर मैं हिदायत याफ्ता हूँ तो इस वजह से है कि मेरा रब मेरी तरफ वही करता है। तो अल्लाह के नबी की ज़ात वही के साथ तमस्सुक का नुक्ता कमाल है, और उनके बाद वो हस्तियाँ जिन्हें हम आइम्मा अहले बैत कहते हैं, उनके बाद हर शख्स अपने अपने तमस्सुक के मुताबिक, यानी जितना जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की कोशिश की है, कुरान के बारे में जितना संजीदा है उतना कुर्ब है इन हस्तियों से, और उतना ही कुर्ब है उस ज़ात से जिसके ये हस्तियाँ करीब हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला। तो ये सिलसिला बनेगा, और इसमें कॉमन चीज़ क्या है? अल्लाह की किताब। तो यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिलसिले में सबसे ऊपर सबके सरदार अल्लाह के नबी, उसके बाद आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम, और उसके बाद वो उलमाए दीन, तवज्जो फरमाइए, वो उलमाए दीन के जिनके अंदर वो शराइत और सिफात पाई जाती हो कि जो खुद आइम्मा अहले बैत ने बयान फरमाई है, किसी और ने बयान नहीं, किसी और ने रहनुमाई नहीं की, खुद आइम्मा अहले बैत ने, जो कि जानते थे कि एक लंबी मुद्दत गैबत का ज़माना कहलाएगी, इमाम लोगों के दरमियान मौजूद नहीं होगा, यानी उनके दरमियान जिंदगी नहीं गुजार रहा, नज़रों से गायब हो, तो इस ज़माने में लोग क्या करेंगे? फरमाया जिस तरह हम सब रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह की किताब की पैरवी करते हैं, और हम रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं, तो वो लोग के जो हमारी पैरवी में सबसे आगे, जो दुनियावी मफादात, दुनियावी लालच न रखते हो, बेलौस हो, दीन को दुनिया खरीदने के लिए वसीला करार न दे, और वो शराइत जो आप जानते हैं बताई जाती है, तो इस ज़माने में दीनी रहनुमाई के लिए तुम्हारा रुजू उनकी तरफ होना चाहिए। ये हमें बताया गया, और इसी इन्हीं रिवायात के नतीजे में वो निज़ाम वजूद में आया जिसको हम निज़ाम मरजईयत कहते हैं। एक निज़ाम वजूद में आया जिसकी वजह से पूरी की पूरी शिया कौम, नादानों की बात नहीं कर रहा, नादान उन्हें कहते हैं कि जो उसी टहनी को काट रहा हो जिस पे उसका अपना आशियाना, उनकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह हिदायत करने वाला है। लेकिन ये जो निज़ाम मरजईयत है, अगर आप गौर फरमाएं तो ये पूरी दुनिया के शियों को मुत्तहिद करने वाला, यूनाइट करने वाला, ताकतवर रखने वाला निज़ाम। हमें शायद इतना अंदाजा ना हो, लेकिन हमारे दुश्मन को अंदाजा है कि शियों को जब कोई भी मसला पेश आएगा, आलमी सत्ता का हत्ता मसला होगा, तो इनकी नज़रें अपने मराज तकलीफ की तरफ जाएंगी। वो क्या कहते हैं? जब मिसाल दे दूँ, फिर मुझे बात और करनी है, इशारा कर रहा हूँ बस, जब अमेरिका इराक पर हमला आवर हुआ था, उसके बाद जो कुछ उनका प्लान था इराक के बारे में, जो उनकी मर्जी हो वो करें, अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, अपनी मर्जी का इराक के अंदर सिस्टम बनाएं, तो मौजूद है रिकॉर्ड पर कि जो अमेरिकी अफवाज का सरबरा था इराक में, उसने खत लिखा था, उसने रिपोर्ट भेजी। जब उससे गोया की जो रिपोर्ट देनी होती है कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं मसलन इराक के अंदर, तो उसमें तुमने क्या काम किया कि उसी तरह की हुकूमत बने जिस तरह की हम चाहते हैं, यानी हमारी बस निशानदा हुकूमत बने। तो वो रिपोर्ट और उसके साथ साथ इस रास्ते में तुम्हें मुश्किलात क्या पेश आ रही, तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने कहा कि मैंने अपना काम जो मेरे जिम्मे लगा था बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन इस इराक में जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है वो उस घोड़े की वजह से पेश आ रही है जो नजफ अशरफ में बैठा हुआ है, जिसका नाम मसलन आयतुल्ला सिस्तानी। उसने कहा सब लोग बिक जाते हैं, डॉलर में बहुत ताकत है, सब लोग बिक जाते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं सुनता। जो भी मैंने किया है यहां पर आकर मैं रुक जाता हूं और कामयाब नहीं हूं। तो मिसाल दिए मैं खुद इससे बढ़कर इंकलाब इस्लामी ईरान, जिनको कबल इंकलाब के ईरान की अच्छी खबर है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान की इंकलाब इस्लामी से पहले वाली हुकूमत के सपोर्टर कौन कौन थे। नंबर वन अमेरिका, उसके बाद बरतानिया, सारा यूरोप, इसराइल, इस ईरान की एजेंसियां जो खुफिया एजेंसियां थी उनको तरबियत कौन देते थे, इसराइली आके तरबियत देते, और वो अपने काम में पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ थे। इस माहौल में क्या चीज इंकलाब का सबब बनी, मरजईयत। एक मरजा तकलीद थे इमाम खुमैनी, अलबत्त मरजा तकलीद अपनी जात में कोई ताकत नहीं है, बैक में ताकत कौन सी है, मकतब मोहम्मद वाले मोहम्मद की ताकत। लिहाजा इमाम खुमैनी आप जानते हैं वो फरमाया करते थे कि मां हर चेदारी अज मुहर्रम सफरदारी, ये तुम जो कुछ देख रहे हो इनकलाब आ गया हुकूमत इस्लामी बन गई ये सारा कुछ हमारे पास जो कुछ है मुहर्रम और सफर की वजह से हमारे पास, और यही बात मुझे आज करनी भी है। कल मैंने इशारा किया था आजादारी कितनी बड़ी ताकत है, मुझे और आपको शायद तलब हाजात का वसीला लगे आजादारी, या गुनाहों की बख्शिश करवाने का वसीला लगे आजादारी, लेकिन जो इस दुनिया को गौर से देखने वाले लोग हैं, जो इस दुनिया की मसलन एस्टेब्लिशमेंट है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुक्मरान है, अगर उनको आप जाकर नाम हुसैन इब्ने अली लो तो वो बड़े गौर से देखेगा कि ये शख्स कौन है जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है, और जब उसकी आइडियोलॉजी पढ़ेगा तो फिर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी, अगर वो जालिम है, अगर वो गासिब है, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि मेरे अवाम में इस हुसैन का पैगाम, हकीकी पैगाम जिंदा नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। तवज्जो से सुने मेरी बात, जो इमाम हुसैन की तहरीक को, उनकी शख्सियत को उनके एक आखिरी हद पर जाकर भी कॉम्प्रोमाइज ना करने को जो भी गौर से पढ़ेगा, अगर वो जालिम है और गासिब है तो वो कहेगा सब कुछ हो जाए, इस शख्स की आइडियोलॉजी मेरी कौम के अंदर नहीं आनी चाहिए। लिहाजा हर जमाने में इस आजादारी का रुख मोड़ने के लिए, इसके अंदर से इसकी रूह निकालने के लिए, मुझे और आपको खबर हो या ना हो, दुनिया का हर जालिम हुक्मरान कोशिश करेगा, और कोशिश की उन्होंने, उन्हें यह तो पता था ये बंद नहीं होगी, ये रुकेगी नहीं, ये अब रुक नहीं सकती,
تو پھر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر سے اس کی روح نکال لی جائے اور یہ ایک رسم کی طرح باقی رہ جائے کہ جب یہ ایام آئے لوگ جمع ہوں یہ رسم منائے سمجھے بڑے ثواب مل رہے ہیں بخششیں ہو رہی ہیں اپنی اپنی سارے سال کی حاجات لے کر آئیں فرش عذاب پر یہاں پہ حاجات ملتی ہیں لیکن بس دماغ ادھر نہ جائے جدھر حسین چاہتا ہے ادھر نہ جائے توجہ فرمائیے امام حسین کی تحریک کس لیے تھی اس کے لیے میں سبھی سے کہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں دو جگہ اور بھی ہیں لیکن ابھی دو جگہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلی تو وہ جگہ جس کی کوئی دوسری چیز مقابلہ کر ہی نہیں سکتی اور وہ ہے اللہ کی کتاب کیونکہ رسول اللہ ہو جنت حسین ہو یا خود حسین ہو جس سے ان کو بھی تمسک کا حکم دیا ان کے خالق نے اس کا نام قرآن تو اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ لو گے آپ کو حسین کی معرفت بھی ہو جائے اس لیے کہ جو قرآن سے پل بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا اس کی شخصیت آپ کو آیات قرآن سے سمجھ میں آ جائے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں تاکہ یہ بات واضح کر کے آگے چل جائے امام حسین وارث انبیاء ہے آپ اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں توجہ فرما رہے امام حسین وارث انبیاء ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو جائیدادیں چھوڑی تھی دوسرے ممالک میں اس کے وارث سے مساوی طور پر یہاں وراثت وہ والی مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں تو امام نبی کا وارث ہے یعنی جس مقصد کے لیے نبی آیا تھا اور جو محنت نبی کر کے گیا اس محنت کی حفاظت کے لیے اہتمام کرنا وہ جو پیغام نبی کے ذریعے اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنی اصل اور حقیقی شکل میں باقی رکھنے کے لیے اہتمام کرنا کوشش کرنا اس بات کو یقینی بنانا یہ امام کا کام ہے سلسلہ نبوت کے تمام ہو جانے کے بعد اسی لیے ہم کہتے ہیں سادہ لفظوں میں امام نبی کا وارث ہے ہم کہتے ہیں امام حسین وارث سے انبیاء ہے سمجھے گا بات میں کیوں کہہ رہا ہوں قرآن خدا کی ذات گواہ ہے اس بات پر کہ جس شخص کو یہ شوق ہو کہ میں جانوں کہ اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا ہم و غم کیا تھا وہ دنیا کی ہر کتاب سے پہلے اللہ کی کتاب دیکھی اللہ نے اپنی کتاب میں پورے قرآن میں یہ بتایا کہ میں نے وہ ہستیاں جن کو میں نبی کہتا ہوں جن کو میں اپنے رسول کہتا ہوں وہ میں نے کس لیے بھیجے آج کل تو نبی کی شخصیت کے قریب ترین شخصیت ہمارے معاشرے میں ہمیں کون سی لگے گی مثلا فرض کریں جو ایک جگہ پر کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں تسبیح ہر وقت ہاتھ میں ہو جو آئے اس کو دعا دیتے ہو سر پہ دست شفقت کرتے ہو اور کوئی کام نہ کرتے ہو اور کہتے بڑا نیک اور پہنچا ہو اللہ کا ولی اور کچھ لوگ تو ایسے زبردست ہیں بونگے کو ولی سمجھتے ہیں بونگا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کو باہر کا پتہ ہی کوئی نہیں اتنا اللہ والا جس کو باہر کا پتہ نہ ہو وہ گونگا ہے, کیا کسی کو رہنمائی کر سکتا ہے, کیا کسی کو بتا سکتا ہے؟ ہماری روایات میں آیا کہ جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہے وہ پھر فتنوں میں گرفتار نہیں ہوتا, گمراہ نہیں ہوتا, اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. لیکن جنہیں پتہ ہی کوئی نہ ہو ان کو جہاں مرضی موڑ دو موڑ دیتا. میں صرف ایک آیت قرآن کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بس توجہ سے سنیے گا, اس کے بعد خود امام کے چند اقوال آپ کی خدمت میں تلاوت کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. سلوات پڑھے گا محمد والے. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اپنے نبیوں کی داستانیں بتائیں. نبیوں کی دعوت کیا ہوتی تھی, ان کو جواب کیا ملتا تھا, وہ مقابلہ کیسے کرتے تھے, انہیں اذیتیں کیسے کی جاتی تھی, ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں کیسے دی جاتی تھی, پورا آئینہ ہے. اور میں آپ سے بڑی بڑی ریکویسٹ کے عالم میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا دین کا تصور اور وہ جو انبیاء سے اٹیچ ہے, جن کو اللہ نبیوں سے اٹیچ لوگ کہتا ہے, جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ نبیوں پر ایمان لائے, ان کی بھی صفات, ان کا تصور وہ جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں آخری نبی کو مانتا ہوں, میرے اندر بھی کچھ وہ خوشبو پائی جاتی ہے جو قرآن میں انبیاء کے پیروکاروں کے اندر بتائی گئی. اگر نہیں پائی جاتی تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134, تلک امت قد خلت, یہ انبیاء ایک امت تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے اعمال ان کے لیے, ان کے اعمال کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا, تمہیں ان کا فائدہ ہوگا جو تم کر رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون, جو وہ عمل کیا کرتے تھے تم سے سوال نہیں کیا جائے. یہ قرآنک کانسیپٹ ہے, لیکن افسوس کہ قرآنک کانسیپٹ اب کم بیان ہوتا ہے. اب تو کسی کا پردادے نے خواب دیکھا ہو وہ قرآن کی آیات کے اوپر فوقیت پا جاتا ہے, اتنا وہ چٹپٹا لگتا ہے, لیکن آیات قرآن اس طرح سے نہیں. اب سنیے, یہ سورۃ الحدید کی ایک آیت بیان کر رہا ہوں, چونکہ اس میں بڑی بات کلیئر نچوڑ ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 25, یہ بھی جا کے دیکھیے گا. اچھا میں یہ بتا دوں کہ بعض اوقات نمبر بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے, ٹھیک ہے, ایسا ہو جاتا ہے انسان. سورۃ الحدید آیت نمبر 25, تمام رسول کس لیے آئے, یعنی جو سب سے بڑا ان کا نسب العین تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا, بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, بالبینات واضح نشانیاں معجزات دیے ان کو, وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور پھر ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی, ہم نے حق کو باطل کو تولنے کا, صحیح غلط کو تولنے کا نظام میزان نازل کیا. یہ سب کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ یہ جو انسانوں کا معاشرہ ہے یہ عدل پر قائم ہو. توجہ فرما, تمام انبیاء, اللہ بتا رہے ہم نے ان کو معجزات دیے, کتابیں دی, میزان دیا, کس لیے دیا؟ تاکہ ساری عمر لوگوں کو تعویذ دیتے رہے, اللہ خیر کرے کہ تعویذ لے جاؤ نہ, تاکہ لوگوں کو معاشرے, ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھے. قسط کا معنی ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہے, عادلانہ حق وہ اس کو ملے. قسط اصل میں عادلانہ حصے کو کہتے ہیں, جس کو آج کل ہم انسانوں کے رائٹس کہتے ہیں, حقوق کہتے ہیں. ہر انسان کو, یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوں گے اس کے ساتھ. لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے, آج دین کیا, دین کے نام پر, مثلا دین کے ذریعے معاشرے کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاکستان میں کتنی تحریکیں, دین کے نام پر تعویز دینے والے ہیں, دین کے نام پر پھوکے مارنے والے ہیں, دین کے نام پر صدقے لینے والے ہیں, دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے ہیں. لیکن جو اس پاکستان کا معاشرہ ظلم سے بھرا پڑا ہے, ادھر کمزور آدمی کو اس کا حق نہیں ملتا, کمزور چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے, بڑا چور موجے کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے بیٹھ کے اس ملک کے نظام عدل کا. اس ملک میں میری بات سنیں, آپ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول پہ جھنڈیاں لگا کے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں؟ خام خیالی ہے آپ کی. جب تک اس میں غریبوں کو مظلوموں کو ان کا رائٹ نہیں ملتا, آپ پورے پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی جھنڈیاں لگا دو, نہ اللہ راضی ہے نہ رسول راضی. تو انبیاء کا ادب کیا ہے؟ جو خود قرآن بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ عدل پہ قائم, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. لیکن وہ نہیں کہتے اللہ کو ایک مان لو بس پھر گھر بیٹھ جاؤ, باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ورد کرتے رہو, اللہ ایک ہے, اللہ واحد لا شریک ہے, اللہ بس تسبیح پڑھتے رہو, مطلب ہی نہیں ہے. تم جب تم نے اللہ کو ایک مان لیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے. اور ایک ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کی سننی ہے, مد مقابل کسی کی نہیں سننی. اور اللہ نے تم سے بات کی ہے اس کتاب کے ذریعے سے جس کا نام قرآن ہے, اور اپنے رسول کے ذریعے کتاب تم تک پہنچائی ہے, لہذا تم نے اس رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. پورا ایک سسٹم ہے, آج وہ سسٹم معاشرے سے غائب ہے. آج اسلام بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس میں جتنی رہبانیت ہے, جتنا معاشرے سے کٹ کے بیٹھا ہوا ہے, وظائف کرتا رہتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہے, اتنی روحانی شخصیت ہے, نہیں ہے. اگر یہ روحانیت ہے تو پھر رسول اللہ روحانی نہیں تھے, وہ تو ہر معاشرے کے ہر کام میں ان کا رول تھا اور بنیادی رول تھا. تو ان کا پیروکار وہ ہے, نبیوں کا پیروکار وہ ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش ہو اور اپنی توفیق کے مطابق جس مقام پر ہے معاشرے میں, اس معاشرے میں ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ کر رہا ہو, کوئی پلان رکھتا ہو, لوگوں کو آگاہ کرتا ہو, ان کو تربیت کرتا ہو, تاکہ بالآخر ایک دن عادلانہ معاشرے کی طرف ہم موو کریں. جو یہ نہیں کرتا اس کی نبی کے ساتھ نسبت مشکوک ہے. نبی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, معصوم اسے کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ جو تمام رسولوں کا مقصد اللہ بتا رہا ہے, آنکھیں بند کر کے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد بھی وہی تھا جو تمام انبیاء کا مقصد ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو میں آپ کی خدمت میں خود, جو تاریخ نے الحمدللہ محفوظ کر دیا, بہت کچھ ضائع ہو گیا تاریخ میں, ہمارے پاس بہت معلومات نہیں پہنچی, لیکن کربلا کا جو قیام ہے اس کے بارے میں قرآن کے بعد, چونکہ حسین بھی قرآن کو فالو کرنے پر مامور, تو یہ قرآن کو فالو کرنا ان کے اپنے الفاظ میں ان کے قیام کا مقصد بیان کیا گیا. تو دنیا کا ظالم اور جابر کیا چاہے گا, یہ جو حسین کی اپنی بات ہے نا, یہ نہ پتہ چلے باقی بے شک لاکھوں لوگ ہو جائیں, آپ چندہ بھی دیں. عراق میں جب انگریزوں کا قبضہ تھا تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں جو انگریز حکمران تھا اس شہر کا, وہ امن و امان کی صورتحال چیک کرنے کے لیے شہر کے دورے پہ نکلا, اور گاڑی میں اس کے ساتھ ایک مترجم بھی تھا عراقی, تاکہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکے اگر کسی سے بات کرنی ہے اور وہ شہر کے بارے میں بتا سکے. توجہ فرمائیے, تو یہ انگریز حکمران جب نکلا تو دورے کے دوران اچانک اذان کی آواز آنے لگی ایک جگہ سے, اور اس نے دیکھا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے اور لوگ ایک عمارت کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آواز آ رہی ہے. تو انگریز نے فوراً, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جہاں پہ حکومت کو مشکل ہو وہاں پہ پھر وہ بین کر دیتے ہیں, اتنے اس سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے, کہیں ہمارے خلاف نہ اکٹھے ہو رہے ہو, ٹھیک ہے نا.
तो उस अंग्रेज को भी लगा कि इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ताज बरतानिया के लिए कोई थ्रेट ना बन रही, तो उसने अपने इराकी मुतरजम से पूछा कि तशवीश से कि ये जो आवाज़ आ रही है ये क्या है, कौन इनको कॉल कर रहा है और ये क्या करने जा रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे, सुनिएगा। तो उसने कहा कि सर आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो आवाज़ आ रही है ना इसको अजान कहते हैं मुसलमानों, तो ये भी जब अजान इनको अंदर ये बाजमात इबादत करते हैं उसको ये प्रेयर्स नमाज कहते हैं, तो ये जाएंगे नमाज पढ़ेंगे चुपचाप अपने घरों में चले। उसने कहा अच्छा, इनके इस इज्तिमा से ताज बरतानिया को कोई खतरा तो नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई थ्रेट तो नहीं है? तो मुतरजम ने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं है। उसने कहा अच्छा, फिर ये हमारी तरफ से चेक इस मस्जिद का जो इंचार्ज है उसको दो और कहो कि हम आपकी फुल आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, आप टिका के नमाज पढ़ेगा। इसी तरह की नमाज के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुल्ला को है जो हिंद में सजदे की इजाजत, अंग्रेज ने दी हुई है, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद, अंग्रेज की परमिशन से सजदा करता है, समझता है कि ये बड़ा आजाद इस्लाम। लेकिन जो इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी पढ़ेगा, चंदा तो दूर की बात, उसकी जदाद नहीं हो सकता सब कर। अब जरा थोड़ा सा, आप सब जानते हैं, आपने ये सुना हुआ और आपने पढ़ा हुआ, लेकिन मैं वो जो कुरान ने कहा एक आयत आपके सामने पढ़ी कि अंबिया इसलिए आए, मुकम्मल आयत नहीं है उसका पहला हिस्सा जो जाकर मैंने खत्म कर दिया, लियकूम मन्नास बिलकिस्त, सारा का सारा इसलिए था। देखिए दीन का ये तसव्वुर गलत है कि दीन का हम जो भी काम करेंगे ना आखिरत में फायदा होगा, ऐसा नहीं। दीन आया है दुनिया में रहने का तरीका सिखाने के लिए, मुआशरा कैसा मुआशरा होना चाहिए, इंसान के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए, यहां जो करेगा उसका रिजल्ट आखिरत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे दीन जो चाहता है मुआशरा देखना, जैसा इंसान देखना चाहता है उससे मुझे गरज ही कोई ना हो, मैं समझूं कि मैं दो तस्बीहें पढ़ूं तो कितने पौधे मेरे जन्नत में लग जाए, मैं मसलन उमरा कर लूं तो इतने मेरे जनाब हज कर लूं तो ये हो जाएगा, जबकि इन इन इबादात की हिकमत को जो बताई गई है मैं समझू ही ना, मैं हज भी कर रहा हूं और मैं अपने घर में अपने घर वालों के लिए एक इंतहाई बद अखलाक इंसान हूं, आज का क्या फायदा जो ये तब्दीली नहीं ला रहा, मैं जनाब नमाजी भी हूं पांच वक्त का नमाजी हूं, लेकिन वो जो अल्लाह नमाज डिफाइन करता है कुरान में कि ये बुराई और बेहयाई से रोकती है, ना बुराई से रुकता हूं ना बेहयाई से रुकता हूं, ये नमाज नहीं है ये कोई और चीज है। बस दीन आया है दुनिया में जो जिंदगी गुजारनी है इंसान ने वो किस तरह गुजारे, ना कि दीन आया जिंदगी में तुम आजाद हो, ये सेकुलरिज्म इसको कहते हैं, और दीन जो है वो इतना गए कि तुम ये वाले काम करो तो जो दुनिया में घपले किए हैं वो माफ हो जाए, और अगर कोई दुनिया का काम फंस जाए, नौकरी ना लग रही हो, अच्छा रिश्ता ना मिल रहा हो, औलाद नरीना ना हो रही हो, तो दीन की तरफ आओ और जनाब ये वाले काम करो तो फिर तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी। यहां पर ख्वाहिशात पूरी दुनिया की, आखिरत में तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, लेकिन दीन से ये मत पूछो कि वो कैसी जिंदगी गुजारने का तुमसे तकाजा कर रहा है, वो आजाद गुजारो, इसे कहते हैं सेकुलर दीन। कुछ कुछ दीन भी सेकुलर होते हैं कि जब कुछ रसूमात को रख लिया जाए और दीन की हकीकी रूह मुआशरे से निकल जाए। पाकिस्तान, हम बार बार मैं कहता हूं आप सब जानते हैं, दुनिया में जो टॉप पर जिन मुल्कों में करप्शन होती है ना, पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है। हालांकि यहां पर जितने आपको आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, आशिक साहबा मिलेंगे शायद कहीं और भी मिलेंगे, इनके नाम पर लड़ मर जाने वाले एक दूसरे से जितने आपको यहां मिलेंगे कहीं और नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी मुल्क के आप महकमों में चले जाए हर दूसरा बंदा भी ऐतिहासिक है, रिश्वत खोर है, जो नहीं वो खाने पर मजबूर है, दूसरे कहते खा तू भी,
کون سا دین ہے، کس دین پر خوش ہے؟ اگر نمازوں کے اندر ان کی روح موجود ہو تو نمازی بندہ کبھی رشوت نہیں لے سکتا، نمازی بندہ کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جا سکتا، اگر وہ نماز جو قرآن میں بتائے. جو حسینی ہو، وہ ذرا سن لیں خود امام کے اپنے کلام سے، جو حسینی ہو صلوات پڑھے محمد والے پر، یہ معروف الفاظ ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، ان سے شروع کروں. جب امام مدینہ سے سفر کا ارادہ کر چکے تو ایک اپنا وصیت نامہ لکھا اور لکھ کر اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا. سب آپ کو پتہ ہے یہ والا، اس کا یہ حصہ ہے. کیا لکھا؟ امام جانتے تھے کہ حکومت نے، بنو امیہ نے میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا کرنا ہے، کہ یہ چونکہ رسول کا نواسا تھا، متکبر غرور کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ دوسرا کیوں تخت پہ بیٹھ گیا ہے. متکبر تھا، لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، فسادی تھا، ظالم تھا. تو امام نے لکھ دیا وصیت نامہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو تاکہ سند ہو. شروع کہاں سے ہی ہو رہا ہے یہ جملہ؟ انی لم اخرج اشرا، میں کسی تکبر گھمنڈ کی وجہ سے نہیں نکلا. ولا بطرا، نہ میں کسی کو دکھاوا کرنے کے لیے کہ میں کوئی چیز ہوں اس لیے نکل رہا ہوں، دنیا دیکھے ہوئے. ولا مفسدا، نہ میں کوئی فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. ولا ظالما، نہ میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے، ظلم عدل کی ضد میں ان کاموں کے لیے. گویا کہ امام کی الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہی پروپیگنڈا ہونا تھا امام کے خلاف ان کی طرف سے، ہوا. آج کی ناسبیت بھی یہی باتیں ذہن میں رکھتی ہیں کہ امام حسین ان وجوہات کی بنا پہ گئے تھے، ورنہ دین چھین کا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ تو انکار کیا، نہ میں دکھاوے کے لیے، نہ تکبر کے لیے، نہ فساد کے لیے، ظلم کے لیے، ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں نکلا. تو پھر سوال کس لیے نکلے آپ؟ یہ پتہ ہونا چاہیے نا ہر وہ شخص جو خود کو حسینی کہتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور جو پتہ چل جائے تو پھر سب سے پہلے اپنی وجود سے اس کام کو شروع کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے اس کی طرف توجہ تو اللہ کی قسم حسینی حقیقت میں حسینی روح ہمارے اندر نہیں. پھر ہم نے کوئی اپنی گڑی ہوئی حسینیت بنا لی ہے جو امام حسین بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میں صرف اور صرف اس لیے نکلا ہوں، میں نے اس لیے خروج کیا ہے، لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، اصلاح چاہتا ہوں. کس میں اصلاح چاہتا ہوں؟ فی امت جدی، میرے جد نے بڑی محنت کی، میرے جد نے بڑی مصیبتیں برداشت کی، میرے جد نے بڑی سختیاں برداشت کی، ان کے نتیجے میں ایک امت بنائی تھی انہوں نے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس امت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس امت کی باغ دوڑ ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، میں صرف ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے دوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، آج بھی رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی جسے فکر نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہے، چونکہ امام خود بیان کر رہے ہیں. میں تو وہ کربلائی نہیں ہے. وہ حاجاتی تو ہو سکتا ہے، وہ بخشاتی گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ حسینی جس کے اندر اس امت کی اصلاح کی تڑپ ہے، جس کو تکلیف نہیں ہوتی اتنی خرابیاں دیکھ کر، نہ وہ اسلامیہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو، اور دنیا کی کرپشن کرنے والے ممالک میں اوپر اوپر ٹاپ کے ممالک میں آئے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. لیکن شرم سے کون ڈوب مرے؟ اس کرپشن سے فرصت ہو تو پھر شرم سے ڈوب مرے. وہ کر رہے تو ہم خود ہی ہیں، امریکہ تو بندے نہیں بھیجتا کہ وہ آ کے کر جاتے ہیں، میکو بیٹھ کے ہمیں پتہ نہیں چلتا اور نام ہمارا چلے جاتا. یہی
ان میں حج والے بھی ہیں، ان میں عمروں والے بھی ہیں، ان میں نمازی بھی ہیں، ان میں عزاداری والے بھی ہیں. جائیں سرکاری محکموں میں دیکھیں، پوچھے لوگوں سے کیا ہوتا. اور ایک کوالٹی ہے کہ ویسے مذہب کے نام پہ لڑیں گے لیکن حرام خوری کے لیے اپنے اپنے محکمے میں متحد ہوں گے سارے، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث کشمیری، اکٹھے ہوں گے. چونکہ اکٹھے نہ ہو تو کھا نہیں سکتے، یہ کامن سینس کی بات ہے. بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا ضروری ہے، تو اکٹھے ہو. دین کی یہ تصویر، اس کا نتیجہ جب یہ آ جائے کسی قوم میں، پھر اس کرپشن کی جو مرضی حدیں آپ تصور کر لیں وہ کراس کر دیں. فرمایا میں صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، میں امر بالمعروف کے ارادے سے اور نہیں عن المنکر کے، یعنی نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکلا ہوں. اور یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کس نے مجھے سکھایا ہے، کس کو فالو کر رہا ہوں. فرمایا واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ کام میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. یہ کام کر کے صرف اور صرف اس لیے نکلا ہوں. تو مگر میں عزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، میں جناب جہاں سنو مجلس ہو رہی ہے وہاں چلا جاؤں، لیکن میں اپنی زبان پر بھی تھوڑا سا کنٹرول نہ کروں. اگر میری زبان سے مثلا اللہ سب اللہ گالیاں نکلتی ہیں تو مجھے کنٹرول نہ ہو، میں غصے میں آپ کو بلا ہو کے اگلے کو پتہ نہیں کیا کہہ دیتا ہوں، یہ عزاداری مجھے افیکٹ نہیں کر رہی. تو یہ جو امام حسین فرما رہے ہیں نا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو یہ والی عزاداری نہیں ہے. کیونکہ عزاداری اس کی یاد میں، اس تحریک کی یاد میں آزاداری، اس تحریک کو باقی رکھنے کے لیے ہے آزاداری. یہ تحریک جو اصل میں حقیقی دین کی بقا کی تحریک، تو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی بڑی چیز ہے. لیکن میں نے کہا کہ لوگوں نے کیا کیا، اس کے اندر سے روح نکال دو، اس کو ایک رسم بنا. وہ رسم ادا کرتے پھر ایک انسان کے اعتبار سے انہیں ان پہ کوئی فرق نہ ڈالنے کی آزاداری. کسی ظالم کو، کسی بدماش کو، کسی جس نے لوگوں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اس عزاداری سے کوئی ٹینشن نہ ہو، ایسے کرو. پھر وہ خود بھی سپورٹ کرے، خود بھی. ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی، بڑے مشہور پولیٹیشن، تو ان کی پارٹی کے بندے نے مجھے فارورڈ کی کہ تم کہتے ہو، دیکھو مجلس عذاب میں بیٹھا ہوا، وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس عذاب میں، ایک فرش اعضا میں آ کر ممبر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے عزیز نے مجھے بھیجی کہ تم ان کو برا کہتے ہو، دیکھو اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر اور فرش اعضا پہ آیا بیٹھا ہے، کتنے ووٹ خراب کیے، قربانی دی ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک اور ویڈیو موجود تھی جس میں وہی شخصیت ہندوؤں کے بت کو دودھ سے نہلا رہے تھے، مراسم ادا کر رہے تھے. میں نے کہا یہ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کے وہ کر. جو امام حسین کے فرش عذاب پہ آئے بیٹھا ہے وہ تھوڑی دیر بعد کیا کر رہا ہے، وہ ہندوؤں کے مراسم ادا کر رہا ہے، بت اور دودھ سے جناب ان کے بتوں کو دھو رہا. اس طرح تو کام نہیں چلتا، اس طرح تو حسینیت نہیں. ابھی کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، فلانے ہندو نے مولا حسین کی کیا منقبت لکھی ہے، یہ دوسرے مسلک والے بڑے بے معرفت ہیں. ہندوؤں کو، ہندو کو اتنی معرفت ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا. اگر اس کو اتنا امام حسین پسند ہے تو پھر ادھر آئے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اتنے سادہ ہیں، واہ واہ کیا نظم پڑھی ہے. ویسے بھی شاعری کی چھری بڑی تیز ہوتی ہے، تو وہ شاعری سے خوش ہوتے، پیچھے نہیں سوچتے کہ اتنا جو اچھے ہیں رسول اللہ، اتنے جو زبردست ہیں مولا علی، تو تو بتوں کے آگے کیوں پیشانی ڈالتا ہے، انہوں نے تو توحید کا درس دیا، پھر ادھر آ. لیکن ادھر بھی بابا لے کر بعد میں سمیٹ کے چلے جاتے ہیں، ادھر پھر اس کو سنتا. یہ تھوڑی ایک روح کے ساتھ جو حسینی روح ہو، جو محمدی روح ہو، جو علوی روح ہو، وہ پھر دین ہے اور وہی عزاداری ہے. اس سے نکال دو وہ نماز، اس نماز کی لاش کو گھسیٹے پھرو، چاہے جو مرضی نہ ہو تو آپ کو روکے گی. زندہ نماز روکے گی برائی سے، زندہ نماز نہیں خرابی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دے گی، کہے گی مت کر،
مردہ نماز لاش کو جب مرضی گھسیٹ کے لے جاؤ، کسی کلب میں لے جاؤ، کسی ناچ گانے والی جگہ میں لے جاؤ، وہ مردہ نماز گھسیٹتی گھسیٹ ساتھ لے جائے. لیکن جو زندہ ہے وہ نماز ہو یا آزاداری ہو، وہی توحید کا نظام ہے. میں یہ کام کر کے اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں اگلا، اہل کوفہ کو جو خط لکھے ہیں ان میں سے ایک مکتوب، ایک خط، اس کا ایک جملہ جو میں نے نوٹ کیا ہوا یہاں پر. امام فرماتے ہیں فلعمری، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مل امام، کہ وہ شخص امام نہیں ہو سکتا، کوئی شخص امام نہیں ہو سکتا، الا یہاں پہ امام سے مراد لیڈر ہے، کیونکہ آگے صفت بتا رہے ہیں اور چونکہ خود اس صفت میں ٹاپ پر ہے، جو میں پہلے آپ کو سورہ زخرف کی آیات اور روایات کی روشنی بتا چکا ہوں، حدیث ثقلین کی روشنی، لیکن یہ معیار بتا رہا کہ نہیں ہے امام، نہیں ہو سکتا امام، الا الحاکم بالکتاب، مگر وہ شخص کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم کرتا ہو، حکومت کرتا ہو. جو ایسا نہیں ہے، تمہیں حسین کہہ رہے، قسم کھا کے کہہ رہے، وہ نہیں ہو سکتا، اگر بنا بھی ہے تو غیر قانونی ہے، انلیگل ہے، وہ قانون اللہ کی نظر میں قانونی. مل امام، نہیں ہے امام، الا الحاکم بالکتاب، مگر وہ جو اللہ کی کتاب کے ذریعے حکم کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، اس کے فیصلے وہی کے تابع ہوتے ہیں. پہلی صفت، پہلی بات. دوسری، القائم بالقسط، یہ وہی حدید کی آیت نمبر 25 جو بتائی تھی، وہاں پہ تھا لیقوم، یقوم فعل ہے، قائم اس کا اسم، وہاں تھا لیقوم الناس بالقسط، یہ سارے نبی اس لیے ہیں تاکہ لوگ، انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو اور عدل کے مطابق چلے، سب کو ان کے حقوق پورے پورے ملے. یہاں پر وہی لفظ، دوسری صفت بتائی، کون ہے امام؟ القائم بالقسط، جو عدل و انصاف پہ ڈٹا ہوا قائم، اس کی حکومت میں کسی ظالم کو جرأت نہیں ہوگی کسی مظلوم، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے. توجہ فرما لیں، اور میں آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، فرض کریں میں دیکھتا ہوں کہ فلان جاب ہے اور اس جاب کے لیے دوسرے شخص میں مجھ سے زیادہ میرٹ موجود ہے، اور میں رشوت کے ذریعے، میں سفارش کے ذریعے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ملک کا بیڑا گھر کیسے ہی ہوتا ہے، میں جب وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں حسینی نہیں ہوں، آزاداری زندگی کی ہر جگہ میں ہے، وہ آزاداری ہوتی ہے. صرف سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام آزاداری؟ یہ ہاتھ سینے کو صاف کرے تب آزاداری ہے. سمجھو فرما رہے ہیں، سینے کے اندر سے ہر وہ چیز نکال کے باہر پھینک دے جو حسین ابن علی کو ناپسند ہے، اور ہر وہ چیز سینے میں ڈال دے جس کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا، پھر آزاداری سے. ورنہ قرآن مجید میں اور بات ہو، ہمیں کوئی آزاداری کا تصور ایسا پیش کیا جس کا کوئی تعلق نہ بنتا ہو مثلا قرآن مجید سے، تو یہ چاہے آزاداری ہو چاہے نماز ہو، کوئی بھی چیز ہو. القائم بالقسط، جو عدل پر قائم ہے، الدائن بالدین الحق، اور جو اللہ کا برحق دین ہے اس کا پابند، اس کا پابند وہ ہے. آپ مجھے بتائیں کس حکمران کو یہ والا امام حسین پسند آئے گا جنہوں نے لٹ لٹ کے ملک کا چھوڑا ہی کچھ، کس کو پسند آئے گا بتائیں؟ کسی چور کو پسند آئے گا؟ کسی بےمان قاتل کو پسند آئے گا یہ والا امام حسین؟ ہاں اگر آپ امام حسین کو یہ پیش کرو نا کہ آپ تشریف لائیں جناب، آپ آئیں ہماری آزاداری کو چار چاند لگائیں، وہ آئے چور کا بچہ، وہ بھی دو ہاتھ ہمارے جھک کرے، دو فوٹو کھینچے، ہم کہہ جی وہ بڑا کیا، فلان صاحب آئے تھے انہوں نے شرکت کی ہے، جتنے بھی گندے ہیں مولا کے صدقے مولا خیر کرے، سبحان اللہ، بےمانوں کو بخشش کا لسنس دینے کے لیے مولا کربلا گئے تھے. اس سے زیادہ تو پھر کرپشن پروموٹ کرنے والا دین ہی کوئی نہیں. کہ اللہ کہے مثلا یہ چاہے رضاداری کا معاملہ ہو چاہے زیارت کا معاملہ ہو چاہے حج کا معاملہ ہو کہ اللہ کہے کہ تو جو مرضی پورا سال لوگوں کے پیٹ پھاڑ کے کھا جا غریبوں کو تو ان کے مال لوٹ لے پھر اس کے بعد اس میں سے حج کر لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کروں. تو یہ اللہ روکے روک رہا ہے گناہوں سے یا گناہوں کی پرمیشن دے رہے ہیں تھوڑا سا پیسہ ہمارے کھاتے میں بھی ڈال دو ہمارے اکاؤنٹ میں بھی اس کے بعد جو مرضی. جس بھی دین کی چیز سے اس قسم کا تصور ذہن میں آئے وہ باطل ہے, وہ شیطانی ورژن ہے, دین کی حقیقی ورژن والی چیز نہیں ہے. توجہ فرمائیے اس پر. الدائن بدین الحق, جو دین حق کا پابند ہو, الحابس نفسہ علی ذلک للہ, اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو روک کر رکھے انہی باتوں پر اللہ کے لیے, یعنی کوئی چیز اس کو ہلا نہ سکے ان باتوں سے, اللہ کی کتاب کے مطابق حکم کرے, عدل و انصاف کو قائم کرے, اللہ کے دین کا پابند ہو, اور پھر جو مشکلات آئیں دنیا کی طرف سے اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس کو ادھر ادھر نہ ہونے دے, وہی پھر امام فرما رہے اللہ کی قسم یہ امام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ امام نہیں ہو سکتا. ایک اور سن لیں اور آپ کی زحمت تمام, صلوات پڑھیں محمد والے. مکہ سے جب کربلا کی طرف جا رہے تھے ایک مقام جس کا نام بیضا, وہاں پر قیام فرمایا اور وہاں پر موجود لوگوں سے, بہت سارے لوگ تھے, خطاب فرمایا, ایوہ الناس, اے لوگ, ذرا غور سے آخری آج کے لیے میں تمام کروں بات, اے لوگ, ان رسول اللہ قال, فرمایا کہ کیونکہ امام کو تو باغی قرار دے رہے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو, تو امام فرما رہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو بے شک ان رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, من رآ سلطانا جائرا, جو بھی دیکھے کسی ظالم کو جابر حکمران, یعنی جو بھی اس کے زمانے میں ہو اور حکمران کون ہو, ظالم ہو جائر ہو, مستحل لحرم اللہ, اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حلال سمجھتا ہوں, کہنا ضروری نہیں ہوتا کرتا ہو, ناقصا لعہد اللہ, اللہ کا جو عہد ہے اسے توڑنے والا. اللہ کا عہد کیا ہے؟ وہی جو پورے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کس طرح ہونا چاہیے, اسے پرواہ ہی کوئی نہیں, ہر قدم پہ عہد خدا توڑ دیتے ہیں. مخالفا لسنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کے طریقے سے مخالفت کرتا ہو, اللہ کے رسول کی سنت کو فالو نہ کرتا ہو. اب یہ غور سے سنیں, یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان, اور اللہ کے بندوں میں یعنی اس کے جو ماتحت ہیں, اس کی جو رعایا ہے رعیت ہے جن پر وہ حکومت کر رہے ہیں, ان میں ظلم بالاثم گناہ کے ساتھ, والعدوان زیادتی اور تجاوز کے ساتھ عمل کرتا ہو, اس کو خاموش کرا دو, اس کا بچہ اٹھا لو, اس پر جناب کیس ڈال دو, اس کو جناب یہ کر دو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو میں نے چپ کروانا ہے. یہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ بھی وہ پرانے بنو امیہ کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے فکری بچے ہیں, اور دنیا کا ہر ظالم ایسا ہی ہے. تو فرمایا اور اللہ کے بندوں میں گناہ اور ظلم اور تجاوز کے ساتھ اپنی وہ حکومت کو کرتا ہو, جو بھی شخص, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, امام حسین راوی ہے اس کے, کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تاکہ لوگوں کو ہوش آئے سننے والوں کو, دیکھ رہے ہو کون بیٹھا ہوا ہے کرسی پر, تو جو بھی ایسے شخص کو دیکھے, ان صفات والے شخص کو دیکھے, لم بلم یغیر بقول ولا فعل, اور اس کو اس حالت کو تبدیل کرنے کی، اس میں تغیر پیدا کرنے کی نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کوشش ہی نہ کرے. پرواہ کیوں؟ کان حقا علی اللہ، تو پھر اللہ کا حق، اللہ کا حق بنتا ہے ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ جہاں اس ظالم حکمران کو داخل کرے گا اسی جگہ پر اس کو بھی داخل کرے گا. عجیب، یہ کسی ظالم کو امام حسین پسند آ سکتا؟ اس حسین کی عزاداری جو اسی روح کے ساتھ ہو کسی ظالم اور جابر کو پسند آ سکتا؟ نہیں آ سکتا. روح نکل جائے پرواہ کوئی. تو سب سے بس میری رائز تمام، وقت بھی تمام ہے، ایک دو جملے ذکر مصیبت کے. سب سے بہترین جگہ معرفت امام حسین کی اللہ کی کتاب، کیونکہ جو انبیاء کی سیرت، ان کی دعوت، ان کا نسب العین اللہ نے بیان کیا ہے، وارث انبیاء کا نسب العین وہی، اس کی سیرت وہی ہے، اور انبیاء کے راستے پر سب سے بڑھ کر چلنے والا اسی کو ہم حقیقت میں امام کہتے ہیں. اور یہی مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر ہے کہ جب قرآن کے بتائے ہوئے بیانات پر اگر پرکھو تم کہ کون اس جگہ کے قابل ہے، تو پھر تمہیں یہی ہستیاں نظر آئیں گی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن سے جدا نہیں. لیکن اگر معراج چھوڑ دو اور دوسری طرف چلے جاؤ، تو پھر وہی تاریخ جو اس امت کی لکھی گئی ہے وہی تاریخ تم کو دکھائی دے گی، اور اسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ظالموں کے نے جو کیا اس اعتبار سے، ورنہ تو دنیا کی تاریخ کا روشن ترین باب ہے اگر الہی نگاہ سے دیکھا جائے. اسے کربلا کہتے ہیں، کربلا. میں ایک جملہ عرض کروں، شہید استاد شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہا کرتے تھے، ان کی سپیچ ریکارڈڈ بھی موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ اس لیے کہ لوگوں کو زیادہ رلائیں امام حسین کو ایک بہت ہی کمزور اور بیچارے سے انسان کی طرح پیش کرتے. انہوں نے امام پہ بڑے جذباتی اور غصے کے لہجے میں کہتے ہیں بیچارہ حسین، بیچارے تم لوگ ہو جس کو حسین کی سمجھ نہیں. حسین اتنا طاقتور ہے کہ تجھے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، لیکن آج کے جو خناس ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ حسین، اس کا نام لوگوں میں زندہ ہو جائے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. آج بھی نام حسین اتنی صدیوں گزرنے کے بعد جب ظلم کے ستونوں کے سامنے لیا جائے تو آج بھی ان کو لرزا دیتا ہے نام حسین، وہ اتنا طاقتور ہے. اور تو کہہ رہا ہے کہ حسین بڑا بیچارہ، تو بیچارہ تجھے پتہ نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جو ظلم حسین پر ہوئے کسی پر نہیں ہوئے، لیکن حسین تب کمزور ہوتا کہ حسین جھک جاتا، حسین کمپرومائز کر رہا. نہ حسین نے کمپرومائز کیا، نہ حسین کی مظلومہ بہن نے کوئی کمپرومائز کیا، اور نہ سید سجاد. ایک دو جملے، مولا سجاد وارث کربلا، سید سجاد نے وہ کچھ دیکھا، وہ کچھ دیکھنا پڑا سید سجاد کو جو امام حسین اپنے آخری وقت میں بھی نہیں دیکھنا چاہتے. لہذا اس اعتبار سے اگر بدن کے زخموں کو دیکھا جائے تو امام حسین کا بدن زیادہ زخمی، لیکن اگر روح اور دل کے زخموں کو دیکھا جائے تو سید سجاد زیادہ زخمی. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ جب آخری الوداع کیا امام حسین نے، چونکہ کائے جہان کو غیرت سکھانے والے ہیں. جب آخری الوداع کیا تو اپنی آخری ہدایات میں بیویوں سے یہ فرمایا تھا کہ جب تک حسین کی تکبیر کی آواز اے بیویوں تمہارے کانوں میں آتے رہے اپنے خیموں سے باہر نہ آنا. حسین کو برداشت نہیں کہ رسول کی بیٹیاں ان لعینوں کے سامنے آئیں جب تک حسین زندہ رہے. اور مقاتل بتاتے کہ امام حسین جنگ لڑتے لڑتے جب خیموں سے دور ہو جاتے تو پھر اگرچہ زخموں سے چور تھے, پیاس کی شدت تھی, کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے واپس خیموں کے قریب آتے اور بلند آواز سے فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. حسین کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان خشک لبوں سے یہ جملہ کیسے بولا کرتے, کیسے اس خشک گلے سے تکبیر کی آواز نکلتی تھی. لیکن جیسے بھی ہوتا امام حسین آتے تھے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امام حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ سید سجاد کو دیکھنا پڑا. کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں بار بار سید سجاد کی روح زخمی ہوتی تھی, دل زخمی ہوتا تھا کہ جب بے مکنا و چادر رسول کی بیٹیوں کو دیکھتے تھے. کربلا کے شہید بھی یاد ہیں لیکن بیویوں کے مسائل بھی اتنے یاد ہیں کہ جب کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ مولا سجاد آپ نے کربلا دیکھی ہے, آپ نے یہ سارا سفر کیا ہے, آپ بتائیے سب سے کڑا وقت کہاں گزرا, تو میرا مولا سجاد کربلا کا ذکر نہیں کرتا تھا بلکہ تین مرتبہ فرماتا تھا الشام الشام الشام. کیوں؟ کیونکہ یہ ہستیاں بدن پر لگنے والے زخموں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ان کو, لیکن جو کچھ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ اس امت نے کیا اس کی تکلیف بھی سید سجاد کو نہیں بھولتی. لہذا ایک جملہ میں عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کروں, جب کربلا کے بعد کوفہ و شام کے واقعات سناتے تھے تو ایک واقعے میں امام یوں بتاتے تھے کہ تم جانتے ہو اے سننے والے, اے جس نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, تو جانتا ہے ہمارے جد کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا سلوک روا رکھا ہے. لوگ سوال کرتے تو فرمایا کہ جب ہمیں دمشق میں داخل کیا گیا دربار میں پیشی سے پہلے ہمیں جس جگہ ٹھہرایا گیا وہ ایک چبوترا تھا, بڑا سا چبوترا تھا. اور جانتے ہو وہاں پہ کن لوگوں کو بٹھاتے تھے؟ جب اسلامی لشکر کوئی فتح حاصل کرتا تھا تو اس ان کفار کے مردوں کو غلام بنا کر اور عورتوں کو کنیزے بنا کر لا کر دمشق میں اس چبوترے پر, یہ وہ چبوترا تھا جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو بٹھاتے تھے تاکہ لوگ آئیں دیکھ کر پسند کریں اور اپنی مرضی کا غلام اور کنیز خرید کر لے جائیں. اور ہمیں جب دمشق پہ داخل کیا تو ہمارے جد کی امت نے لے جا کر ہمیں رسول کی بیٹیوں کے ساتھ اسی چبوترے پر بٹھا دیا, اور لوگ آتے تھے اور ہمیں اسی نگاہ سے دیکھتے تھے, علی کی بیٹیوں کو اسی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے غلاموں اور کنیزوں کو خریدنے کے لیے دیکھتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.